الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. سورة آل عمران کا رکوع نمبر 8 آیت نمبر 72 سے ہم شروع کر رہے ہیں. اس میں بھی اہل کتاب کے حوالے سے گفتگو جاری ہے, یہود کا ذکر آ رہا ہے. ان میں سے یہود کی یہ روش کہ انہوں نے شعوری نفاق کا طرز عمل اختیار کیا, اس کا بیان آئے گا. ان میں سے کچھ نیک لوگ جو تھے دیانت دار, ان کا بھی تذکرہ, اور اکثر جو بے ایمان تھے ان کا ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ. اور مزید یہ کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا جو سودا کیا دنیا کے چند ٹکے کمانے کے لیے, اس کی تفصیل آئی. فرمایا یہ وقال طائفۃ من اہل الکتاب, اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار, جو کچھ اہل ایمان یعنی مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اس پر دن کے اول حصے میں ایمان لے آؤ, مان لو. وکفروا آخرہ, اور آخری حصے میں شام میں جا کے مراد ہے انکار کر دو. لعلہم یرجعون, تاکہ یہ پھر جائیں لوٹ آئیں. یہ سب شعوری نفاق ہے. نفاق ویسے تو دو رخے بند کو کہتے ہیں, انسان زبان سے کچھ دل میں کچھ ہو اس کے اور زبان سے کچھ کہہ رہا ہو, یا دعویٰ کسی کا بات کا کرے اور عمل اس کے خلاف جا رہا ہو. دیکھیں یہ ایک پلاننگ تھی ان کی, نفسیاتی طور پر یہ چاہ رہے تھے کہ صبح جائیں مجلسوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شام میں جا کے انکار کر دیں, تاکہ یہ عرب کے قبائل جن پر ہمارا کچھ نہ کچھ روب ہے وہ ہمیں دیکھیں کہ صاحب ان کے پاس تو بہرحال کتاب موجود ہے, اب اگر یہ واپس آ گئے یہاں سے انکار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں. معاذ اللہ, یہ نفسیاتی حربہ انہوں نے اختیار کیا جس کو ہم شعوری نفاق سے تعبیر کر سکتے ہیں. یہ ان کی پلاننگ تھی. لعلہم یرجعون, تاکہ یہ لوگ لوٹ آئیں, اگر کسی نے قبول بھی کیا ہو تو ہمارے یہ طرز عمل کو اس طرز عمل کو دیکھ کر یہ لوگ بھی اس ایمان کو چھوڑ دیں. اور مزید انہیں کہا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم, اور مت مانو کسی کی بات سوائے اس کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے. یہ حسد اور بغض. قل ان الهدى هدى الله, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے. ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم, کہ دی جائے یعنی ہدایت جیسے کہ تمہیں دے دی گئی کسی کو. او یحاجوکم عند ربکم, یہ اصل میں اہل کتاب کا قول ہے کہ بھئی تم تو اسی کی پیروی کرو جو تمہارے دین کی بات مانتا ہو, اور درمیان میں اللہ کا تبصرہ ہے کہ ہدایت دراصل اللہ ہی کی ہے. اب ان کا قول آ رہا ہے دوبارہ ایوتا احد مثل ما اوتیتم, کہ دے دیا جائے تمہاری طرح کسی کو ہدایت کا معاملہ, کوئی کتاب دے دی جائے. او یحاجوکم عند ربکم, یا وہ تمہارے رب کے حضور تمہارے خلاف اسے دلیل بنائے. مراد ہے کہ اپنی بات ان کو نہ بتاؤ اور ان کی بات کو نہ مانو, کچھ تمہاری باتیں ان تک پہنچ گئی کہ ہاں ان کی کتابوں میں آخری رسول کی بشارات ہیں, تو یہ اسی شے کو لے کے تمہارے خلاف اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ ان کو تو پتا تھا, انہوں نے قبول نہیں کیا, ان کو پکڑ لے. تو یہ نہ کرو. قل ان الفضل بید اللہ, اب اللہ کا تبصرہ ہے کہ فضل تو بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء, جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ خوب وسعت والا خوب علم رکھنے والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء, اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے. یہ نبوت ہاتھ سے اپنی محنت سے کوئی نہیں حاصل کر سکتا, اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. اس کے بعد اہل کتاب کے دو طرز عمل ان کا ذکر ہے. ایک طرز عمل ان میں سے کچھ نیک لوگوں کا فرمایا. ومن اہل کتاب, اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا بھی ہے. من ان تأمنہ بقنطار, کہ اگر آپ اس کے پاس ڈھیر و مال بھی رکھ دیں یؤدیہ الی, تو وہ آپ کو لوٹا دے گا. یہ دیکھیے قرآن کا توازن. اگر کچھ لوگ نیک ہیں امانت دار ہیں تو ان کی تحسین کی ہے قرآن. ہمارے کیا ہوتا ہے, جو اپوزیشن میں وہ ہمیشہ اپوز کرے گا, کسی کی حمایت پر آئیں گے تو اس کی بیجا طرفداری بھی کر جائیں گے, اور کسی کی دشمنی پر آئیں گے تو اس کی اچھی بات کی بھی مخالفت کریں گے. نہیں, اہل کتاب میں سے کوئی ہیں, اگر آپ ڈھیر بھی اس کے پاس رکھوا دیں مال یؤدیہ الی, تو وہ آپ کو لوٹا دے گا. ومنہم, اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے. من ان تأمنہ بدینار, اگر آپ اس کے پاس ایک دینار بھی رکھوا دیں لا یودہ الیک تو وہ آپ کو لوٹائے گا نہیں، الا ما دمت علیہ قائما یہاں تک کہ آپ اس کے سر پر سوار کھڑے رہیں گے، تب جا کے شاید ادا کر دے تو ادا کر دے، ایسے بخیل بھی ہیں، ایسے بے ایمان اور خائن بھی ہیں، کیوں؟ ذالک بھی انہم قالو، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پر امیین ان ان پڑھ لوگوں کے بارے میں کوئی الزام ہے ہی نہیں، کچھ ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، ویقولون علی اللہ الکذب اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی طرف جھوٹ منسوخ کرتے ہیں، وہم یعلمون اس حال میں کہ وہ جانتے بھی ہیں۔ اب یہ نوٹ فرمائیے ان کا جو قول ہے لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ان امیوں کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، امیین ان پڑھ یہ عربوں کو کہا جاتا ہے، اس معنی میں بھی لکھنا پڑھنا کم لوگ جانتے تھے اور اس معنی میں بھی اہل کتاب کے مقابلے میں تو ان کے پاس کوئی کتاب موجود نہیں تھی الہی تعلیمات پر مبنی، بہرحال یہ قول ہے ان کا یہود کا کہ دوسروں کو جینٹائز جانور سے بدتر سمجھتے ہیں، چنانچہ آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو بک ہے ڈیٹرونومی کی، اردو میں کہیں گے کتاب استثناء، جس کا چیپٹر نمبر 1 اور اس کی آیت نمبر 1, 2, 3، اس میں یہ بات درج ہے کہ یہودی غیر یہودی کے معاملات میں تفریق کرے گا قرض اور سود کے اعتبار سے، یہودی یہودی سے سود نہیں لے گا لیکن غیر یہودی سے سود لے گا، یہودی اگر قرض لے گا یہودی سے تو واپس لوٹائے گا، غیر یہودی سے لے لے کوئی مسئلہ نہیں، تو جینٹائز ہے نا، جانور ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح ان کی جو فقہی کتاب ہے تالمود، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان جینٹائز ان جانوروں کا، انسان نما جانور ہیں، یہ جانور نما انسان ہے، یہ کہہ لیجیے غیر یہود، ان کا پیسہ ہڑپ کرنا ہمارا پیدائشی حق ہے اور ہر ہر اعتبار سے ان کو ایکسپلائٹ کرنا یہ ہمارا حق ہے، یہ ان کی فقہی کتاب تالمود میں لکھا ہوا۔ اس اعتبار سے آج بھی انسانیت کے بدترین دشمن یہ یہود ہے، سودی نظام کا شکنجہ اور میڈیا کے ذریعے بے حیائی اور پھر ملٹی نیشنلز کے ذریعے سے اکانومیز پر قبضہ، یہ وہ ان کے ہتھکنڈے ہیں جو ان کے پروٹوکولز آف دی زائنزمز میں موجود ہیں 1897 میں جو پاس کیے گئے، یہ سارے ان کے تحت ہیں کہ انسانیت کا خون پسینے کی کمائی کو نچوڑا جائے اور ان کو حیوانی سطح پر زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا جائے اور میڈیا سے ایسے کنٹرول کیا جائے کہ زندگی کے حقائق ان کو سمجھ میں نہ آئے اور ملٹی نیشنل دیگر مالیاتی اداروں کے ذریعے سے اس طرح جکڑ لیا جائے سود میں کہ ان کے پاس کچھ سوچنے کے لیے وقت بھی نہ ہو۔ یہ ہیں جو کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ امیین کے بارے میں ہم پر کوئی الزام نہیں ہے، ویقولون علی اللہ کذب اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ منسوب کرتے ہیں، وہم یعلمون جبکہ وہ جانتے بھی ہیں، بلا کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ جو اپنا وعدہ پورا کرے، واتقا اور تقوی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی روش اختیار کرے، فان اللہ یحب المتقین تو بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس کے بعد ان میں جو دین فروش لوگ تھے، اللہ کی آیات کو بیچ ڈالنے والے تھے دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، ان کا انجام ان الذین یشترون بعہد اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے اقرار کو خریدتے ہیں یعنی اس کا سودا کر لیتے ہیں، وایمانہم اور اپنی قسموں کو بھی بیچ ڈالتے ہیں، تمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت کے عوض، اولئک لا خلاق لہم فی الاخرہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر انہوں نے اللہ کے احکامات کو پامال کیا، اس کی کتاب میں تحریف بھی کی اور اس کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، تو آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، ولا یکلمہم اللہ اور اللہ اسے کلام نہیں فرمائے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ اور نہ قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم اور نہ انہیں پاک فرمائے گا۔ تزکیہ کرنا ہے آج اس دنیا میں مہلت ہے انسان کے پاس، عمل کا موقع یہاں وہاں نتائج، یہ دارالعمل اور وہ دارالجزا ہے، یہاں عمل کا موقع وہاں فقط نتائج ہیں، یہاں تزکیہ نہیں کیا اللہ وہاں تزکیہ نہیں فرمائے گا، ولہم عذاب الیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تذکرہ اس امت کا ہے، آج ہم حامل کتاب ہیں، آج ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ آج ہماری نگاہوں میں دنیا کی قدر و قیمت زیادہ ہے یا اللہ کے کلام کی قدر و قیمت زیادہ ہے، ہم اللہ کے کلام کو سیکھنے میں زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں یا دنیا کی عارضی دولت کمانے میں زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں، کیا آج ہماری توانائیاں اللہ کی کتاب اور اس کے حقوق کی ادائیگی میں لگ رہی ہیں یا دنیا ہی بنانے اور بڑھانے میں لگ رہی ہیں، یہ طرز عمل ان کا ہے، اللہ ہمیں اپنے اندر جھانک کر اپنے آپ کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ اور ان میں سے وہ ہیں، لَفَرِيقًا ایک فریق یلبون السنتہم بالکتاب، کہ جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانیں مروڑتے ہیں، لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب میں سے ہے، الفاظ بدل دیا کرتے تھے، مفہوم بدل دیا کرتے تھے، لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب میں سے ہے، وما ہوا من الکتاب، اور وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، ویقولون ہوا من عند اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی جانب سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، اور وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہوتا، ویقولون علی اللہ الکذب، اور وہ اللہ پر جھوٹ منسوخ کرتے ہیں، وہم یعلمون، جبکہ وہ جانتے بھی ہیں. یہ ہے لوگ آئے، من مانا فتویٰ مانگا، من چاہی شریعت انہوں نے بنائی، چند پیسے لیے، فتویٰ ان کے حوالے کر دیا، دین فروش، فتویٰ فروشی، اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق انہوں نے بھی کیا، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. انشورنس کے فتاوی مل جائیں گے، میں عرض کر چکا ہوں، بینکنگ سود حرام ہے، اس کے لیے جواز کے فتاوی، مشغاویہ کر کے یوں یوں کر لو، لیجئے فتویٰ حاضر ہے، یہ کر لیجئے جو کرنا ہے. اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق، اور منسوخ کرتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور جری ہو جاتے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. وہ کس طرح کے فقیحان حرم بے توفیق نہیں، یقولون علی اللہ کذب، وہ اللہ پر جھوٹ منسوب کرتے ہیں، وہم یعلمون، جانتے بوجھتے. اس کے بعد اللہ والوں کا اصل کام کیا ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے. یہ تو دین فروش ہو گئے تھے، بتایا جا رہا ہے کہ اللہ والوں کا اصل کام کیا ہے. ما کان لبشر، کسی آدمی کے شائع نشان نہیں، ان یؤتی اللہ الکتاب، کہ اللہ اسے کتاب عطا فرمائے، والحکم، اور حکمت مراد نبوت عطا فرمائے، یا دانائی عطا فرمائے، فیصلے کی قوت عطا فرمائے، ونبوہ اور نبوت عطا فرمائے. تو ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے. ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے، کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ. کسی انسان کے شائع نشان نہیں، مراد ہے کسی نبی کے شائع نشان نہیں. ہر نبی نے، ہر رسول نے کس کی دعوت دی، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندے بنو. تو اللہ کی کتاب، اس کے پڑھنے پڑھانے کا حاصل کیا ہونا چاہیے، بندوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے، نہ کہ بندے بندوں کے بندے بن جائیں، نہ. اللہ کی کتاب کے پڑھنے پڑھانے کا حاصل یہ ہو کہ بندوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے. یہی کمال تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جامع ترمذی کی حدیث، جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، نمک بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. یہ توحید، یہ حاصل ہونا چاہیے اللہ کی کتاب کے پڑھنے پڑھانے کا، نہ کہ فلاں کے لیے نذرانے آ رہے ہوں اور فلاں کی شان میں قصیدہ بیان کیے جا رہے ہوں، یہ علامہ ہیں، یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں. نہیں، کتاب کے پڑھنے پڑھانے کا حاصل بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہونا چاہیے. تو وہ کبھی نہیں کہے گا کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم ہو جاؤ میرے بندے، ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ کہے گا اللہ والے ہو جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب، جیسے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور تم خود بھی پڑھتے ہو. تو اس کتاب کے سیکھنے سکھانے کا حاصل یہ ہو کہ لوگوں کو اللہ والا بناؤ، اللہ سے جوڑو، نہ کہ بندوں کی چاپلوسی، خوش آمدے اور نظرانے اس طرح کی چیزوں میں ملوث ان کو کرنے کی کوشش کرو. ولا یامرکم، اور نہ وہ تمہیں حکم دے گا، ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم فرشتوں اور انبیاء کو رب بنا لو. کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کا کوئی رسولی دعوت نہیں دے سکتا. ایامرکم بالکفری، کیا وہ تمہیں حکم دے گا کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان یعنی فرما بردار ہو چکے ہو. اس کے بعد نوا رکوع آ رہا ہے سورہ آل عمران، اس میں ابتدان رسولوں سے کیے گئے ایک عہد اور وعدے کا ذکر ہے، اس کے بعد دین کیا ہے اس کا ذکر آئے گا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے اور کسی ایک کی بھی تفریق نہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور روش اختیار کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کر جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے عطا کروں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس آئے کوئی رسول، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہ جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنصُرُنَّ، اور ضرور اس کی مدد کرو گے. ایک تو یہ وعدہ عالم ارواح میں بھی اللہ نے انبیاء سے لیا ہوگا یقیناً، اور یہ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو رسولوں کو مبعوث فرمایا تو ہر نبی سے، ہر رسول سے یہ وعدہ لیا جاتا تھا کہ اگر تمہاری موجودگی میں تمہارے سامنے کوئی اور رسول یا نبی آئے گا تو اس پر ایمان بھی لانا ہوگا اور اس کی مدد بھی کرنی ہوگی. اور نوٹ فرمائی، جب یہ اقرار اللہ نے رسولوں سے انبیاء سے لیا تو آج سے آپ یہ اقرار اور عہد رسولوں کی امتوں پر بھی بائنڈنگ تھا. جو عہد نبی سے ہے وہی عہد امت پر بھی بائنڈنگ ہے کہ اگر امت یعنی لوگوں کے سامنے کوئی رسول آئے تو لوگوں پر لازم ہوگا کہ وہ اس پر ایمان لائیں اور اس کی مدد کریں. رسول کی مدد اس کے دین کے کام میں اس کے دست و بازو بننا. قال آخررتم، اللہ نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وآخرتم علی ذلکم اسری، اور تم نے اس پر میرا عہد قبول کیا؟ قالوا اقررنا، تمام رسولوں نے جواب دیا ہم نے اقرار کیا. قال فاشہدوا، انہوں نے فرمایا کہ بس تم گواہ رہو. وانا معکم من الشاہدین، اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. ہر رسول سے وعدہ لیا گیا سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیوں؟ قرآن کا وعدہ بیان سورہ آداب کی آیت نمبر 40، وخاتم النبیین، آپ انبیاء کے خاتم ہیں، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اس لیے نہ تو قرآن نہ تو حدیث نہ کسی اور کتاب میں اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا عہد لیا گیا ہو کہ آپ کے بعد اگر کوئی رسول آئے تو مدد کیجیے گا ایمان لائے گا، نہ، کیونکہ آپ پر نبوت ختم ہو گئی. ان سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ عہد لیا جاتا رہا، اور خود عیسیٰ علیہ السلام کی بشارات میں اشارے کر چکا ہوں غوثل و برناباس میں کہ وہ جب آخری رسول آئے گا تو وہ تمام انسانیت کے لیے ہوگا. تو ہر رسول سے وعدہ لیا گیا اور ان کے توسط سے ان کی امتوں پر بائنڈنگ، یہی بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، خواہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، کہ یہ باقی رسول آگئے ہیں اپنے رسولوں سے کیے گئے وعدے کی بنیاد پر اور ان کے بحاف پر اس رسول آخری رسول پر ایمان لاؤ اور ان کے مددگار بنو. فمن تولا بعد ذلك، پھر جو اس کے بعد پھر جائے روگردانی کرے، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں یعنی نافرمان. افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کچھ اور تلاش کرتے ہیں؟ جو طریقہ اللہ نے دین کا عطا فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور چاہتے ہیں؟ اب دین کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا، اور اسی یعنی اللہ کا فرما بردار ہے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، چاروں نہ چار، بائی ہک اور بائی کرک، ہر شے اللہ کی مسلم یعنی فرما بردار ہے. اور اسلام کیا ہے؟ اپنے آپ کو جھکا دینا، سبمٹ کر دینا، سرنڈر کر دینا اللہ کے سامنے انفرادی اور اجتماعی تمام معاملات میں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباطی، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر علیہم الصلاۃ والسلام، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ و نبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو ان کے رب کی جانب سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان میں فرق نہیں کرتے، ونحن له مسلمون، اور ہم اسی یعنی اللہ کے فرما بردار ہیں. اس کے بعد پھر اسلام کے متعلق گفتگو، عرض کیا جا چکا کہ آل عمران میں اسلام پر زور اور اسلام کے متعلق تذکرہ بار بار آ رہا ہے. فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور کوڈ آف لائف، کوئی اور نظام حیات چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، تو وہ اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو اللہ جس نظام زندگی کو پسند فرماتے وہ فقط اسلام ہے. اسی آل عمران میں آیت نمبر 19 میں ہم بڑھ چکے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اللہ کی نگاہوں میں فقط اسلام، جو انفرادی سطح پر بھی احکامات دیتا ہے عقائد عبادات اور معاملات کے لیے، اور ساتھ ہی اجتماعی معاملات میں بھی رہنمائی دیتا ہے، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، یہ ہول پیکج ہے. اس پورے میں داخلے کا ہم سے مطالبہ ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 208 میں. جزوی اسلام قابل قبول نہیں، اس پر سزا ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 85 میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو اسلام اٹس اے ہول پیکج، اور اگر انفرادی سطح اور اس سے آگے بڑھ کر اجتماعی معاملات میں اسلام کو بطور دین کے نظام حیات کے استعمال نہیں کیا اختیار نہیں کیا جا رہا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے علاوہ کوئی اور طرز عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. انفرادی سطح پر ہم کریں فوراً عمل اللہ کے احکامات پر, اور اجتماعی سطح پر باطل نظام کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرنا اور اللہ کے عطا کردہ نظام حیات کے قیام کے لیے جدوجہد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. باقی اس حوالے سے ایک کیسٹ ہے اسلام کیا ہے محترم انجینئر نوید احمد صاحب کا, اس کی سماعت انشاءاللہ اس موضوع کے حوالے سے موضوع رہے گی. کئی بیاد اللہ قومن, کیسے اللہ ہدایت دے گا ان لوگوں کو, کفر بعد ایمانہم, جو کافر ہو گئے اپنے ایمان کے بعد, وہ شہیدو, اور انہوں نے گواہی دی, ان الرسول حق, کہ رسول برحق ہیں, وجاءہم البینات, اور ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی, واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. تعبیر خاص میں یہود مراد ہیں, جانتے تھے جان بوجھ کے انکار کی. تعبیر عام میں اب ہم مانتے ہیں نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ان کے عطا کردہ نظام حیات پر عمل درآمد نہیں کر رہے تو عملی اعتبار سے یہ کفر ہے. عملی اعتبار سے قرآن کی تین فتاوی, سورہ مائدہ آیت نمبر 44, آیت نمبر 45, آیت نمبر 47, من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون, من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون, جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں. عملی اعتبار سے, اعتقاد کی یا فتاوی کی بات نہیں ہو رہی, عملی اعتبار سے وہی ظالم ہیں. اور ظلم قرآن میں شرک کے لیے آتا ہے, سورہ لقمان آیت نمبر 13, ان الشرک لظلم عظیم, شرک سے بڑا ظلم ہے. وہی ظالم یعنی مشرک ہیں, اور وہی فاسق یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان فتاوی سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق دے, انفرادی سطح کے ساتھ ساتھ اجتماعی سطح پر بھی اپنے دین کے احکامات کے نفاذ کے لیے. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, ایسے لوگوں کی سزا ہے کہ ان پر لعنت اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی, خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کیوں یہ لعنت ہوتی ہے؟ اگر اللہ کے احکامات زمین پر نافذ نہ ہو تو انسانیت ظلم کا شکار ہو جاتی ہے اور لوگوں کی زبانوں پر لعنت آتی ہے لوگوں کے لیے. آج اس کا برڈن کس پر ہے؟ ہم پر. یہ نظام حیات کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس. انسانیت ہمارے خلاف کھڑے ہو سکتی ہے قیامت کے دن. اللہ ہمیں ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق دے. خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب, ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون, اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. الا الذین تابوا, سوائے ان کے جو توبہ کر لیں. یہ توبہ خالی اس بات کا نام نہیں ہوگی کہ نماز ادا کرنا شروع کر دیں, یا انفرادی سطح پر بہت سے لوگ, بلکہ بہت تو مناسب نہیں ہے, کچھ لوگ نیک بن جائیں, نہیں. یہ توبہ اجتماعی سطح پر ہوگی. کیوں؟ اللہ کے دین کی جد و جہد کرنا اس امت کی اجتماعی ذمہ داری. سورہ شورہ آیت نمبر 13, ان اقیم الدین, تم سب قائم کرو اللہ کے دین. سورہ آل عمران آیت نمبر 110, کم تم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا. تو یہ توبہ بھی اجتماعی سطح پر ہوگی, پوری امت کو کرنا ہے. الا الذين تابوا, سوائے ان کے جو توبہ کر لیں. من بعد ذلك, اس کے بعد, وہ اصلحوا, اور اصلاح کر لیں, عمل درست کر لیں. اب تک من مانی بات پر عمل کر رہے تھے, اب رب چاہی بات پر عمل کر رہے ہیں. اب تک کچھ اور فلسفے اختیار کر رکھے تھے, اب اللہ کا عطا کردہ نظام حیات وہ اختیار کریں. اب تک اجتماعی کوششیں برے کاموں کے لیے لگ رہی تھی, اب کوشش کریں اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے کوششیں ہوں, یہ اصلاح ہوگی. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ, تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا, مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ, بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے اپنے ایمان کے بعد, ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا, پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں, لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ, ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ, اور وہی لوگ گمراہ ہیں. خاص طور پر جو نجران کا وفد تھا, میں عرض کیا تھا ڈیلیگیشن, اس نے بھی جانتے بوجھتے انکار کیا, اور آپس میں یہ بات ہو رہی تھی ان کے مشوروں میں کہ اگر ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قبول کر لیں تو رومی سلطنت سے جو ہمیں نذرانے ملتے وہ ختم ہو جائیں گے, اس لیے وہ باز رک گئے حق قبول کرنے سے. تو فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد, اپنے ایمان کے بعد دل گواہی دے چکے تھے کہ برحق رسول ہیں,
ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ بڑھتے چلے گئے کفر میں، لن تقبل توبتهم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، واولئک هم الضالون، اور یہی لوگ گمراہ ہیں، ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ان میں سے کسی سے بھی زمین بھر سونا بھی، اول تو ہو گئی نہیں، ہاں تو کرنسی اعمال کی ہے، بالفرض اگر ہو بھی تو قبول نہ کیا جائے گا چاہے زمین بھر سونا دے دے انسان، بل ابھی صدا بھی اگرچہ وہ اس کو بدلے میں دینا چاہے قبول نہ ہوگا، اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جہنم میں کم ترین جہنمی ہوگا اللہ اس سے پوچھیں گے کیا دے سکتے ہو، کیا کرنے کو تیار ہو بچنے کے لیے، وہ کہے گا اللہ زمین پر سونا بھی مل جائے تو دینے کو تیار ہو، اللہ کہیں گے بہت بڑی بات کر رہے ہو تم، نہیں ملے گا تمہیں، میں نے اس سے ہلکی بات کا مطالبہ کیا تھا دنیا میں، ایک اللہ کو مانو اور اس کی مانو، لا الہ الا اللہ اس کو قبول کرو اور اس کے تقاضوں پر عمل کرو، یہ بہت ہلکی بات تھی، اگر دنیا میں مانی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، اللہ ہمیں آج سمجھ عطا فرمائے اور آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے اس اصل زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دسواں رکوع شروع ہو رہا ہے جس کی ابتدا میں یہ بات بیان کی گئی کہ محبوب ترین شے قربان کیے بغیر نیک ہو ہی نہیں سکتے، اس کے بعد یہود نے کچھ غلط باتیں منسوخ کر دی تھی، یعقوب علیہ السلام کی طرف اس کا ذکر آ رہا ہے، حج کی فرضیت اس کا ذکر یہاں پر آئے گا، اور اہل کتاب کو اختتامی خطاب اس مقام پر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے، مراد تمہاری نیکی کامل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ چند کھوٹے سکے اللہ کے راستے میں دے کر اپنے آپ کو مطمئن نہ کر لینا کہ اللہ راضی ہو جائے، بہترین شے لگاؤ۔ چنانچہ ہم سوال کرتے ہیں، صحابہ اکرام عمل کرتے تھے، بخاری شریف میں واقعہ ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور ان کا باغ تھا بیرحا کا، جس کا پانی اور کھجور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھی، آیت نازل ہوئی دوڑے چلے آئے، اللہ کے رسول یہ میرا محبوب ترین مال ہے، یہ میں نے دیا اللہ کے راستے، قیمتی باغ، اللہ کے رسول نے پھر کہا کہ اپنے غریب رشتہ داروں میں تقسیم کر دو فوراً عمل، اللہ محبوب تر، اللہ کے رسول یہ محبوب ترین شے ہے، یہ میں نے دے دی اللہ کے راستے، وہ عمل کرتے تھے، برا نہ مانیے گا، ہم سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں صحیح کارآمد سوال کی توفیق دے، لیکن اس سے بڑھ کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تمہاری نیکی مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی شدید محبت ہے انسان، اور یہ خرچ کیا جانا ہی ایمان کی اولین علامت اور مظہر ہے نیکی کے اعتبار سے۔ آیت البر سورہ البقرہ آیت 177 میں ہم نے پڑھا ایمان کے فوراً بعد پہلا مظہر وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال دیا اس کی محبت کے باوجود، اللہ ہمیں اس کی سمجھ اور عمل کی توفیق دے۔ وما تنفقوا من شيء، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے کسی بھی شے میں سے، فان الله به عليم، تو بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے، تو جتانے اور بتانے کی اور اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ جس کے لیے کر رہے وہ جانتا ہے، کسی کو نہ بتاؤ، اخلاص شرط لازم۔ اس کے بعد یہ ذکر آ رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی بیماری کی وجہ سے یا کوئی منت مان کر اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر ممنوع کر لیا تھا، تفصیل پھر تفاصیل میں ہمیں ملتی ہے۔ بنی اسرائیل نے یعنی کہ یہود نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ صاحب اونٹ کی حرمت ہماری کتاب میں، فلا چیز کی حرمت ہماری کتاب میں، اس کنفیوژن کو یاد دور کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، الا یہ کہ جو اسرائیل، یہ لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، اللہ یہ کہ جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اسخود حرام کر لیا، مراد اسخود اپنے اوپر کسی شے کو ممنوع کر لیا، وہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا کسی نظر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔ من قبل ان تنزل التوراۃ, اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو. تم جو کہہ رہے ہو کہ تورات میں لکھا ہوا ہے, آگے الفاظ قل فأتوا بالتوراۃ, اے نبی سے کہیے تورات لاؤ, فتلوہا, اس کی تلاوت کرو, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. تورات تو نازل ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام پر, اور موسیٰ علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام میں کوئی 400 برس کا تقریباً فصل ہے. تو تورات میں اگر حرمت ہو تو لا کے دکھاؤ. اور جبکہ یعقوب علیہ السلام تورات کے نزول سے برسوں پہلے ہیں, تو کیسے ممکن ہے کہ کچھ چیزیں ان کے دور کی تم تورات میں لا کے دکھا دو؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ حال ہمارے بھی ہوتا ہے. من مانگی لوگ باتیں کر رہے ہوتے کہ صاحب یہ بھی حرام اور وہ بھی حرام, یہ بھی نہ کرے وہ بھی نہ کرے. قرآن کہتا ہے لا تخفوا ما ليس لك به علم, اس شے کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں. ہمارا کوئی عقیدہ ہو, ہمارا کوئی عمل ہو, اس کے لیے ٹھوس علمی بنیاد ہمارے پاس ہونی چاہیے. قل فأتوا بالتوراۃ, نبی سے فرما دیجیے تورات لاؤ, فتلوہا, اس کی تلاوت کرو, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. فمن افترى علی اللہ الکذب, تو جو کوئی اللہ پر جھوٹ منسوب کرے, من بعد ذالک, اس کے بعد, فاولئک هم الظالمون, تو بس وہی لوگ ظالم ہیں. اس کے بعد طریقہ ابراہیمی کی پیروی کی تلقین کی جا رہی, من مانی شریعت کو چھوڑو, اللہ کے جلی قدر رسول کے طریقے کو, یعنی جھکا دینے والے طرز عمل کو اختیار کرو. قل صدق اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ نے سچ فرمایا, فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, بس تم ابراہیم, یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو. ملت ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کا دین, ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. مزاد آ چکی البقرہ آیت نمبر 131 نے, جھکا دینا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے, یہ طریقہ ابراہیمی ہے. وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. یہ تیسری مرتبہ الفاظ آئے, 6 مرتبہ قرآن نے سند ان کو دی کہ وہ مشرکین میں سے نہ تھے. اس کے بعد کیونکہ بیت اللہ شریف کے قبلہ بنائے جانے پر اعتراض کیے تھے یہود نے, تو اس مقام پر بھی اس کا ایک جواب دیا جا رہا ہے, اور پھر حج کی فرضیت کا ذکر آئے گا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, بے شک سب سے پہلا گھر جو مقرر کیا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے وہ ہے جو بکہ میں ہے. یہ بکہ پرانا نام ہے مکہ کا, مکہ میں, مبارکن, برکت والا ہے, وہدا للعالمین, اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. تو یہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مراد ہے ان کی عبادت کے لیے, یا الفاظ محذوف مانے جائیں گے لعبادتہم, لوگوں کے لیے مراد ہے ان کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا, وہ مکہ میں ہے. جیسے کہ اس کیا جا چکا, پہلی تعمیر آدم علیہ السلام نے فرمائی, پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بلند کیا, اس کی بنیادوں پر رینوویٹ اس کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیا. اور یہ بات اہل کتاب بھی جانتے تھے کہ اول قبلہ جو تھا وہ بیت اللہ ہی تھا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی رینوویشن کی تھی. رہا بیت المقدس, تو وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 1250-1300 برس جا کے سلیمان علیہ السلام کے دور میں قائم کیا گیا, اور پھر اس کو اہل توحید کا مرکز بنایا گیا, لیکن اول جو گھر تھا وہ بیت اللہ تھا. اور یہ بھی اہل کتاب کی کتابوں میں درج تھا, یہ عرض کر چکا ہوں کہ آخری رسول کا قبلہ بھی یہ بیت اللہ ہوگا. یہ ساری تفاصیل ہم البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. فیہ آیات بینات, اس میں نشانیاں ہیں بالکل واضح. مقام ابراہیم, جیسے کہ مقام ابراہیم البقرہ میں ذکر آ چکا, جس مقام پر کھڑے ہو کر جہاں کے ایک پتھر تھا ابراہیم علیہ السلام تعمیر فرما رہے تھے بیت اللہ کی, بلند کر رہے تھے اس کی دیواروں. ومن دخلہ کان آمینا, اور جو اس میں داخل ہوا اس کو امن حاصل ہو گیا, یعنی دشمن کو بھی اور گھر کے کسی فرد کے قاتل کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے, الا کہ وہ حدود سے باہر آ جائے مکے کے حرم سے. ومن دخلہ کان آمینا, جو اس میں داخل ہو گیا اس کو امن حاصل ہو گیا. اب حج کی فرضیت, وللہ علی الناس حج البیت, اور اللہ کے لیے مراد اللہ کا یہ حق ہے لوگوں پر حج البیت, اس کے گھر کا حج کرنا. من استطاع الیہ سبیلا, جو اس کے گھر تک پہنچنے کی اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو, سامان بھی ہو, پیسہ بھی ہو, اگر کوئی زیر کفارت لوگ ہو تو پیچھے ان کے لیے پیسہ بھی چھوڑ سکے, صحت بھی ہو, راستہ بھی صاف ہو وغیرہ. تو فرمایا کہ ولی اللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اور اللہ کا یہ حق ہے لوگوں کے ذمے کہ اس کے گھر کا حج کرے ہر وہ شخص کے جو استطاعت رکھتا ہو اس کے راستے کی, یعنی وہاں تک پہنچنے کی. ومن کفر, اور جو کفر کرے, فإن اللہ غنی عن العالمین, تو بے شک اللہ تعالی تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. اب یہ دیکھیے, یہ بہترین مثال ہے قرآن کریم میں اس بات کی کہ کسی حکم کے بعد اگر کفر کا لفظ آئے تو اس سے مراد اس حکم پر عمل نہ کرنا ہوتا ہے. صرف لفظ کفر کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ یہودی نصرانی ہندو کی بات ہو رہی. اگر یہ طرز عمل اختیار کیا جائے گا تو ہم قرآن کریم کی تاثیر سے محروم ہو جائیں گے. جو ہیمر ان کرنا چاہتا ہے ہمارے اوپر اس تاثیر سے محروم ہو جائیں گے. اب جو استطاعت ہے تو وہ حج کرے, ومن کفر جو انکار کرے یہ کفر کرے, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ تو بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. یہاں کافر کون ہے؟ یہودی نصرانی ہندو نہیں, اس لیے کہ ان پر تو حج کی فرضیت ہے ہی نہیں. ان سے تو پہلے مطالبہ ایمان قبول کرنے کا, ایمان قبول کریں گے تو احکامات آئیں گے. یہاں کافر سے مراد بالاتفاق وہ شخص ہے جو استطاعت کے باوجود حج ادا نہیں کرتا. حدیث اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, جو استطاعت کے باوجود حج ادا نہیں کرتا تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں, چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے. یہ ڈیلے کرنا بالکل مناسب نہیں, قطعاً مناسب نہیں. جیسے استطاعت ہو جائے اولاً یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے. 40 دن کی چھٹی کا مسئلہ کوئی نہیں, انسان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اللہ حفاظت فرمائے, 6 مہینے گھر پہ پڑا رہتا ہے وہ انسان, بے روزگار بھی ہو جاتا ہے, سال بھر گھر پہ پڑا رہتا ہے. اس فریضے کی ادائیگی میں جس کے پاس استطاعت ہو تاخیر نہیں کرنی چاہیے. مزید میں نے نقطہ اس کے تاثیر, حکم آئے اس کے بعد لفظ کفر آئے تو مراد ہوتا ہے عمل نہ کرنا. اللہ ہمیں اپنے گھر کی سعادت بھی عطا فرمائے اور جو صاحب استطاعت ہیں خاص طور پر اللہ ان کو اولاً یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قل یا اہل کتاب, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, اے اہل کتاب, لم تکفرون بآیات اللہ, تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون, اور اللہ اس پر گواہ جو کچھ تم کرتے ہو. قل یا اہل کتاب, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, اب یہ 10 رکوع ختم ہو رہا ہے نا تو تقریباً اختتامی انداز میں سے خطاب. قل یا اہل کتاب, اے اہل کتاب, اے نبی فرما دیجئے, اے اہل کتاب, لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن, تم کیوں اسے اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو اللہ پر ایمان لایا؟ تبغونہا عوجہ, تم اس میں کجی یعنی تیر تلاش کرتے ہو, وانتم شہداء, جبکہ تم خود گواہ ہو کہ یہ دعوت برحق ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے ناواقف اور بے خبر نہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اب اہل ایمان کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں اہل کتاب کے ضمن میں. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب, اگر تم کہا مانو گے ان لوگوں کے ایک فریق کا جنہیں کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب, یردوکم بعد ایمانکم کافرین, وہ تمہارے ایمان لے آنے کے بعد تمہیں حالت کفر میں لوٹا دیں گے. یہ اصل میں اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے, عرب قبائل مدینے میں, ان کو تلقین. کیوں؟ ان کے تعلقات تھے یہودی قبائل سے, یہ ان کے زیر اثر بھی تھے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ان کی طرف بھی جھک جائیں. تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں, اب کیونکہ تم نے ایمان قبول کر لیا تو یہ لوگ چاہیں گے کہ تمہیں حق سے کفر کی طرف لے جائیں, تو چوکنے رہو. وکیف تکفرون, اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ وانتم تتلا علیکم آیات اللہ, جبکہ تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے. وفیکم رسول, اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن کی موجودگی میں, رسول اللہ کی موجودگی میں کیسے ممکن ہے کہ تم انکار کرو اتنی عظیم نعمتوں کی موجودگی میں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ کی کتاب, ویسی ہی جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی, اور اللہ کے رسول کی سنت مطہرہ, آپ کی تعلیمات محفوظ. اس کی موجودگی میں اگر ہم کفر کر رہے ہوں, کون سا کفر؟ احکامات پر عمل نہ کرنے والا, تو ہم شدید خطرے میں ہیں. اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ کئی طرح فرون, تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ وانتم تتلا علیکم آیات اللہ, جبکہ تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے. وفیکم رسول, اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. ومن یعتصم باللہ, اور جو کہ مضبوطی سے تھام لے اللہ. اللہ کو تھامنے سے مراد, یہ بات آگے چل کر ابھی کھلے گی, آیت نمبر 102 میں, واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی حبل یعنی اللہ کی رسی کو تھام لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث, هو حبل اللہ المتین, یہ قرآن یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. تو مراد کیا ہوئی؟ ومن یعتصم باللہ, جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے, مراد اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لے. فقد ہدی الی صراط مستقیم, تو اسے تو دے دی گئی صراط مستقیم کی ہدایت. اسی سے ہدایت ملے گی. اہدنا صراط المستقیم, جواب دے پورا قرآن. وہو صراط المستقیم, جامع ترمذی کی حدیث, یہی قرآن سیدھا راستہ ہے. تو جو اللہ کی اس کتاب کو تھام لے اسے تو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی. اسی طرح کے الفاظ جامع ترمذی نے, طویل خطبہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کی عظمت پر، اس کا اینڈ انہی الفاظ پر ہوتا ہے. لیکن الفاظ کیا ہیں وہاں؟ من دعا الیہ، جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دے، ہدیا الی صراط مستقیم، اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی. اللہ ہمیں قرآن کا داعی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو تھامنے کی، اس کی باقاعدہ تلاوت کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے اور عمل کرانے کی، اور اسے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں آ کے 10 رکوع مکمل ہو گئے، جس میں کچھ تمہیدی کلام تھا اہل کتاب سے، پھر نجران کے وفد سے گفتگو تھی، پھر ابھی جو 4 رکوع ہم نے آخری پڑھے اس میں اہل کتاب میں سے یہود سے بھی غالب خطاب تھا، نصارہ کے حوالے سے بھی گفتگو آئی. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اگلے رکوع کا مطالعہ شروع کریں گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.